الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران گرامی، گزشتہ دو جمعوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ تقویٰ میں اللہ تعالی نے چھ برکتیں رکھی ہیں، اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی چھ فضیلتیں ہیں. پہلی فضیلت مصیبت اور پریشانی سے اللہ نکال لیتے ہیں، مصیبت اور پریشانی کو دور کرتے ہیں. دوسری فضیلت ہے ایسے مقام سے رزق دیتے ہیں کہ وہم و گمان تک نہیں ہوتا. تیسری فضیلت اور برکت ہے اللہ کام آسان کر دیتے ہیں. دو فضیلتوں سے متعلق کچھ تفصیل بتا دی گئی. تیسری فضیلت یہ ہے کہ مشکل آسان کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سارے کام اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اور سب کے قلوب اللہ کے قبضے میں ہیں. اگر کام کرنے والا اللہ کو ناراض نہ کرے، شریعت کے خلاف کام نہ کرے، تو اللہ جس کے ذریعے سے کام بننا ہے اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، اور وہ تیار ہوتا ہے اور کام کر دیتا ہے. ایسی بہت سی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ مشکل سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے آسانی سے اللہ اس کا کام بنا دیتے ہیں. یہ بات خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، مشکل مشکل نہیں رہتی. جیسا کہ یہ بات بتائی گئی کہ ہم سمجھتے ہیں تقویٰ کوئی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑے لوگ ہی اس کو حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے جو شریعت اتاری ہے اس پر چلنے کا نام ہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کوئی کام نظر آتا ہے اور دل یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بول دینے سے وہ آسانی سے ہو جائے گا، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ سچ بولو، سچ بولنے سے ہو سکتا ہے کام میں رکاوٹ ہو جائے. نفس کہتا ہے جھوٹ بولو کام بنا لو، شریعت کہتی ہے سچ بولو اور انجام بہتر ہوگا. اگرچہ کچھ دیر کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے لیکن انجام بہت اچھا ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے کام اگرچہ ہو سکتا ہے اور آسانی سے ہو بھی جائے گا لیکن انجام برا ہو جائے گا. ایسی بہت سی مثالیں ہوتی ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے, ایک مسلمان کو چاہیے کہ کوئی بھی کام ہو پہلے یہ دیکھے شریعت کیا کہتی ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے. اگر ان باتوں کو سامنے رکھے گا تو کبھی اسے دائمی پریشانی نہیں ہوگی, ہمیشہ کی پریشانی نہیں ہوگی. اور جب اس کی عادت ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کام بناتے چلے جائیں گے. علماء نے ایک مثال دی ہے, جیسے کوئی کہیں چھٹی لے لے اور لیو حاصل کر لے, پھر اس کے بعد کارخانے میں فیکٹری میں اس کا معاملہ اٹک جائے. اب دو صورتیں ہیں کہ صاف صاف بتائے مجھے یہ کام رہا اس لیے میں نہیں آ سکا, اور ایک صورت یہ ہے کہ ڈاکٹر سے جھوٹا سرٹیفکیٹ داخل کرے اور اپنی چھٹی منظور کرا لے. اب نتیجہ کیا ہوگا, ہو سکتا ہے چھٹی مل جائے اور اس کے پیسے بچت ہو جائیں, لیکن ایسا بہت دیکھا گیا ہے اللہ اس کو واقعی بیمار کر دیتے ہیں, واقعی بیمار کر دیتے ہیں. وہ ایسا بیمار ہوتا ہے کہ پھر وہ سلسلہ طویل ہوتا ہے اور مصیبت ہی مصیبت آتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آنکھوں کے سامنے جو فائدہ نظر آتا ہے وہ حقیقی فائدہ ہے, آنکھوں کے سامنے جو نقصان نظر آتا ہے وہ حقیقی نقصان ہے, جبکہ اللہ کا ضابطہ ایسا نہیں ہے. آنکھوں کے سامنے ایک فائدہ نظر آتا ہے, اگر تقویٰ کے خلاف کام کیا جائے تو وہی نقصان میں تبدیل ہو جائے گا اور دائمی نقصان کی شکل پیدا ہو جائے گی. اور اگر آنکھوں کے سامنے کوئی نقصان نظر آئے, شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام نہ کرے, اللہ اس نقصان کو فائدے سے بدل دیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. اور بہت سے لوگ مشاہدہ کرتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دلائل سے اس کو سمجھایا جائے. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر تقویٰ پر عمل کرتے تھے. ہماری حدیث کی کتابیں تقویٰ کی مثالوں سے واقعات سے بھری ہوئی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ کبھی میں اپنے گھر جاتا ہوں اور گھر پہنچ کر مجھے بستر پر کوئی کھجور ملتی ہے, میں اٹھا بھی لیتا ہوں اور منہ میں رکھ بھی لیتا ہوں, اتنے میں مجھے خیال آتا ہے ہو سکتا ہے صدقہ کی کھجور ہو, فوراً میں اپنے منہ سے نکال دیتا ہوں. صدقہ اللہ کے نبی کے لیے حلال نہیں تھا, آپ کے خاندان کے لیے گھر والوں کے لیے حلال نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں منہ میں رکھ بھی لیتا ہوں لیکن فوراً یہ خیال آتا ہے ہو سکتا ہے صدقہ کی کھجور ہو, فوراً اسی وقت منہ سے نکال دیتا ہوں. یہ ہے کہ شبہ ہو گیا, آپ کے گھر میں ہے تو چیز آپ کی ہے, آپ کے بستر پر ہے تو چیز آپ کی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر میں آپ کے بستر میں دوسرے کی چیز دوسرے کی کھجور کیسے ہو سکتی ہے, لیکن ایک شبہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے صدقہ کا مال ہو, کسی نے کسی کو دینے کے لیے لا کر دیا ہو. جیسے ہی یہ خیال آتا ہے منہ میں رکھنے کے باوجود اللہ کے نبی نکال لیتے تھے. تو تقویٰ کی برکت کیسے حاصل ہوئی, امام الانبیاء اللہ نے بنایا, انبیاء اکرام کے امام بنے, دنیا اور آخرت اللہ نے بہتر بنا دی. یہ ہے تقویٰ کی فضیلت. واقعات بہت سارے ہیں. پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے سے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ آئے. درمیان میں کچھ خلفاء ایسے آئے جو شریعت پر پوری طرح عمل نہیں کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کچھ طویل عرصے کے بعد 2.5 سال کے لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہوئے. خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے فرمایا. فاطمہ عبد الملک وہ بڑا بادشاہ تھا, اس کی بیٹی شہزادی ان کے نکاح میں تھی. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جانتے تھے کہ فاطمہ کے پاس جو قیمتی زیورات ہیں, چونکہ باپ بادشاہ تھا بیت المال سے وہ زیورات خریدے گئے ہیں, بیت المال کے کل مال سے یا اکثر مال سے وہ زیورات خریدے گئے ہیں. لہذا جب خلیفہ ہوئے تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی بیوی فاطمہ سے یہ فرمایا کہ 2 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرو, یا تو اپنے سارے زیورات اپنے پاس رکھو اور مجھ سے طلاق لے لو, یا اگر میرے ساتھ رہنا ہے وہ تمام زیورات میرے حوالے کرو تاکہ میں بیت المال میں داخل کر دوں. فاطمہ بنت عبد الملک نے فوراً کہا جتنے زیورات میرے پاس ہیں وہی نہیں, ان سے 10 گنا زائد بھی ہو تو میں زیورات پر آپ کو قربان نہیں کر سکتی, سارے زیورات لا کر آپ کے ان کے قدموں پر ڈال دیے اور سبھی زیورات بیت المال میں داخل کر دیے. تقویٰ کی مثال دیکھیے, اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, سبھی زیورات واپس کر دیے. بعد میں پھر فاطمہ کے بھائی خلیفہ ہوئے, وہ امیر المومنین ہوا اور بادشاہ ہوا, اس نے اپنی بہن سے کہا اگر تم چاہو تو تمام زیورات میں بیت المال سے نکال کے تم کو واپس کر سکتا ہوں, بیت المال میں جمع تھے, سبھی زیورات میں تم کو واپس کروں گا. تو کہا نہیں, جب میں نے دے دیا تو اس کو دل سے نکال دیا, اب مجھے ان زیورات کی ضرورت نہیں ہے. یہاں دونوں باتیں تھیں کہ یا تو زیورات کو اختیار کرتی یا اللہ کا خوف اور خشیت اختیار کر کے تقویٰ اختیار کرتی. انہوں نے تقویٰ کو اختیار کیا, اللہ نے ان کی زندگی ضائع نہیں کی, بہت بابرکت زندگی ہوئی. ہم سب کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے واقعات تقویٰ اور پرہیزگاری میں بہت سارے ہیں, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے متقی و پرہیزگار شخصیت تھے, بڑے بڑوں نے گواہی دی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ گیا, کوفہ جا کر میں نے پوچھا یہاں سب سے بڑے عالم کون ہے, لوگوں نے کہا امام ابو حنیفہ. میں نے پوچھا سب سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے والے متقی کون ہیں, لوگوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں جو بھی سوال کیا جس بارے میں بھی پوچھا لوگوں نے بس ایک ہی شخصیت کا نام لیا, وہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام اعظم کیا ایسے ہی امام اعظم بن گئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور پرہیزگاری میں بہت اونچا درجہ عطا کیا تھا, بہت بڑے کامل متقی و پرہیزگار تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. علی بن حفص کہتے ہیں میرے والد حفص ابن عبد الرحمن, یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تجارت میں شریک تھے, پارٹنر تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ہزاروں کا مال ان کے حوالے کیا, ہزاروں کی مالیت کے مال ان کے حوالے کیے, اور یہ کہا کہ یہ جتنے مال ہیں صحیح ہیں, ہاں اس میں ایک کپڑا ہے اس کپڑے میں ایک عیب ہے, جب تم بیچنا خریدنے والے کو عیب بتا کر بیچنا, یہ کہہ کر ہدایت دے کر سبھی مال ان کے حوالے کیے. اب حفص بن عبد الرحمن نے جو بیچنا شروع کیا تو عین بیچنے کے وقت میں ذہن میں نہیں رہا, بھول گئے اور عیب بتائے بغیر بیچ دیے. بہت سا نفع حاصل ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب تشریف لائے انہوں نے کہا کہ سارا مال بیچ دیا. امام اعظم نے پوچھا فلاں عیب بتایا تھا جس کو میں نے تم سے کہا تھا؟ انہوں نے کہا معاف کیجئے, عین بیچنے کے وقت میں اس کو بھول گیا, مجھے یاد نہیں رہا ورنہ میں ضرور بتاتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ سارا نفع, جتنا نفع حاصل ہوا تھا اس سارے مال سے اس سارا نفع اسی وقت صدقہ کر دیا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 20,000 درہم کا مال تھا. 20,000 آج کل کے حساب سے نہیں, اس زمانے کے حساب سے لاکھوں کے اعتبار سے یہ نفع آگے تھا. وہ پورا نفع صدقہ کر دیا. اور پھر حفص بن عبد الرحمن کے ساتھ جو تجارتی شرکت تھی اس کو ختم کر ڈالا. تم میرے شریک لہنے کے لائق نہیں, تم اپنا کاروبار الگ کرو. یہ تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اللہ نے پوری دنیا کا امام بنایا. اب سے چند سال پہلے تک آدھی دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتی تھی. اب کچھ لوگوں نے بگاڑ پیدا کرنا شروع کیا ہے, اس لیے لوگ کشمکش میں ہیں, ورنہ چند سالوں پہلے تک آدھی دنیا آپ کی مقلد تھی اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ چلتے تھے. یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے بکریاں چرا لی تھی اور کوفہ کے بازار میں ان بکریوں کو بیچ دیا. پھر یہ نہیں پتا چلا کہ جو بکریاں لوٹ لی گئی تھی وہ کون سی بکریاں تھیں. چرائی ہوئی اور جو حلال بکریاں تھیں دونوں آپس میں مل گئیں اور پہچان مشکل ہو گئی. امام اعظم رحمہ اللہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو جو بکریوں کو کاروبار کرتے تھے ان کے پاس گئے, پوچھا کہ بتاؤ کہ بکریوں کی ایک بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہو سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہو سکتی ہے. انہوں نے بتایا 7 سال. 7 سال زیادہ سے زیادہ عمر ہو سکتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 7 سال تک بکریوں کا گوشت کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا. بکریوں کا گوشت انہوں نے کھایا نہیں. کیوں ہو سکتا ہے کہ چرائی ہوئی بکریوں کا گوشت یہاں آ جائے اور اس کو کھا لیا جائے؟ حالانکہ علماء سے مسئلہ پوچھیں گے, علماء یہی کہیں گے جائز ہے, آدمی اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہے اور مال خرید رہا ہے, جائز ہے. لیکن جائز سے آگے ایک شبہ ہے, شبہ سے بچنا اصل تقویٰ ہے. جہاں شبہ پیدا ہو جائے, شک ہو جائے, اس سے بچنا اصل تقویٰ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے اپنے آپ کو بچا لی اور 7 سال تک بکریوں کے گوشت کے قریب نہیں گئے. بتائیے یہ کس قدر تقویٰ کی اونچی مثال ہے کہ جب ایسا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی امام الائمہ بناتے ہیں, بڑے بڑوں کا بڑا بنا دیتے ہیں اور آدھی دنیا ان کی تقلید کرتی ہے. یہ ہے تقویٰ کی مثال. قرآن پاک میں, حدیث پاک میں تقویٰ کی جتنی تاکید اور اس پر جتنا زور دیا گیا ہے اور کسی اور امر پر اتنا زور نہیں دیا گیا. قرآن اٹھا کر کے دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کتنی دسیوں بیسیوں جگہوں میں ایسی آیت کریمہ ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ رہو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچی بات کہو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تم نے اس کے بارے میں غور کرو. اس طریقے کی بے شمار آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اللہ نے نازل کی ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتق اللہ فإنه أزین لأمرک کلہ، اللہ سے ڈرو وہ تمام امور کے لیے باعث زینت ہے، تمام امور کے لیے نہایت خوبصورت چیز ہے، باعث زینت ہے، زینت حاصل ہوتی ہے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرے گا اچھی نماز پڑھے گا، اللہ سے ڈرے گا اچھا روزہ رکھے گا، اللہ سے ڈرے گا اچھی طرح سے حج کرے گا، اللہ سے ڈرے گا بد نگاہی نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ سے ڈرے گا تو حسد نہیں کرے گا، بغض نہیں کرے گا، گالی گلو نہیں کرے گا، اپنی زبان کی، آنکھوں کی، دل کی، تمام اعضاء کی حفاظت کرے گا. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہونا چاہیے. اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. اللہ سے ڈرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. اور شروع شروع میں یہ بات بہت مشکل نظر آتی ہے، لیکن اللہ سے مانگ کر آدمی چلنا شروع کر دے اللہ آسانی سے چلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی راستہ آسان کر دیتے، کہیں کوئی مشکل اور دشواری پیش نہیں آتی ہے. اس لیے آدمی تہیہ کر لے، عزم کر لے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے اور احکام شریعت پر عمل کرنا ہے. تو تقویٰ کی چھٹی تیسری برکت ہے، اللہ کاموں کو آسان کر دیتے ہیں. آگے چوتھی برکت سورۃ الطلاق میں اللہ نے یہ لکھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی سیئات کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی اگر اللہ سے ڈر کر بڑے گناہوں سے بچتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ خود بخود معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ انسان پوری طرح سے تمام گناہوں سے بچ جائے ذرا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت سے تقاضے ہیں، نفس کے تقاضے بہت سارے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی لا علمی میں گناہ ہو جائے، اور کبھی بچنا چاہتا تھا لیکن کوئی گناہ ہو گیا. اس طریقے سے صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے گناہوں کا خود بخود معاف کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی انہیں مٹا دیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رکھیں گے. اور آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں. گناہوں کو مٹاتے ہیں اور ثواب بڑھا دیتے ہیں، اجر اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. اب یہاں غور کریں، ہمارے سامنے دراصل آخرت کی اور آخرت کی نیکیوں کی قدر نہیں ہے، اور ہم اس کو ایک قصہ کہانی سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان آخرت پر، آخرت پر ایمان دنیا جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر آخرت نہ ہوتی، آسان باتیں سمجھنے کے لیے آخرت اگر نہ ہوتی، دنیا میں سب خوبصورت ہوئے ہوتے کوئی بدصورت نہ ہوتا. آخرت نہ ہوتی، دنیا میں سب کی عمریں ایک ساتھ ہوتی، عمروں میں اونچ نیچ کا مسئلہ نہ ہوتا. آخرت نہ ہوتی، سب کے سب صحت مند ہوتے کوئی بیمار نہ ہوتا. آخرت نہ ہوتی، کوئی بھی بدنما اور عیب دار نہ ہوتا. آخرت نہ ہوتی، سب کے سب مالدار ہوتے کوئی غریب اور محتاج نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جو اونچ نیچ رکھے ہیں یہ اسی لیے رکھے ہیں کہ یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں. اور آخرت دار الجزا ہے. دار الجزا میں اللہ تبارک و تعالی اونچ نیچ نہیں رکھیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو جنتی جنت میں جائیں گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کا آخری انسان، جتنے لوگوں کو جنت میں جانا ہے سب کی عمریں ایک ساتھ ہوں گی اور 33 سال کے ہوں گے. 33 برس کے ہوں گے سب کی عمر ایک ساتھ ہوگی، خوبصورتی میں سب ایک طرح کے ہوں گے، پھر ان میں درجات ہوں گے، یعنی کوئی بدنما نہیں ہوگا، عیب دار نہیں ہوگا، سب خوبصورت ہوں گے، پھر آگے خوبصورتی میں درجات ہوں گے. اسی طریقے سے اللہ نے تمام درجات میں، تمام باتوں میں جنت میں مساوات رکھی ہے، برابری رکھی ہے، وہاں اونچ نیچ نہیں، اس لیے کہ وہ دار الجزا ہے، وہاں بدلہ دیا جائے گا، وہاں عمل نہیں ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ایک تو گناہ معاف ہوں گے اور ایک اجر عظیم سے اللہ مالا مال فرمائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالی چھٹی برکت یہ بیان کرتے ہیں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالی فرقان تم کو عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، تمہارے لیے فرقان کو اللہ تبارک و تعالی مقدر کریں گے. فرقان کیا ہے؟ علماء مفسرین نے فرمایا ہے فرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، اور اچھی اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو بڑی مشکل پیش آئے گی. اللہ تبارک و تعالی تقوی کی برکت سے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں، اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا ہے وہ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھتا ہے، ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھتا ہے، اور تقوی ہوگا تو سمجھے گا کہ یہ سونا ہے، یہ اس کی بناوٹ ہے، یہ دھوکا ہے، یہ سونا نہیں ہے، یہ حقیقی چاندی ہے، یہ بناوٹی چاندی ہے، یہ چمکنے والی ریت ہے اور یہ حقیقی سونا ہے، اس طریقے سے تمیز کرے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ڈر اور جتنا خوف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل میں تمیز رکھیں گے، پہچان پیدا ہوگی، باطل اور اہل باطل سے کبھی قریب نہیں ہوگا. فتنوں کا زمانہ ہے یہ، اور فتنے بہت پیدا ہو رہے ہیں، عملی اعتبار سے بھی پیدا ہو رہے ہیں، عقیدہ کے اعتبار سے بھی پیدا ہو رہے ہیں. فتنوں کے اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ایسے نازل ہو رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے. یہ وہ زمانہ ہے کہ بارش کے قطروں کی طرح سے ایسے موقع پر حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، پہچان کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ پیشانی پر تو لکھا ہوا نہیں ہوتا یہ حق ہے یہ باطل ہے، کسی کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی. اب پہچاننا ہے، اللہ نے جو عقل دی ہے اس عقل سے پہچاننا ہے. وہ عقل یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ عقل سلیم اور قلب سلیم دیں گے. اگر تقوی نہیں ہے، عقل سلیم اور قلب سلیم حاصل نہیں ہوگا، پھر حق اور باطل میں پہچان مشکل ہو جائے گی. اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس فضیلت کا حصول اور اس برکت کا حصول بھی اس طریقے سے ممکن ہے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہمارے دل میں رہے. اللہ کا خوف رہے گا تو باطل سے، اہل باطل سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت اور پہچان کی صفت اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائیں گے. اس لیے تقوی اللہ سے مانگیں، مانگ کر حاصل کریں. جس قدر اللہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی تقوی کی صفت عطا کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی ہم سب کچھ ہو جائے، لیکن اللہ سے مانگنا تو شروع کریں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، اے اللہ صفت تقوی آپ کی ایک نعمت ہے، تقوی اور پرہیزگاری آپ کی ایک بڑی نعمت ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، آپ مجھے وہ نعمت دیجئے، اس نعمت سے مالا مال کیجئے. اگر ہم رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائیں گے. آج تقوی نہیں ہے یا تقوی کی کمی ہے، اسی وجہ سے آج ہم کو صحیح اور غلط عمل میں تمیز نہیں ہوتی. مثلاً میوزک ہے، گانا ہے، نہایت حرام کام ہے. میوزک حرام ہے، گانا حرام ہے،
موبائل فون پر تمیز نہیں ہوتی، ہم گانا اور میوزک کو معمولی سمجھتے ہیں، اور بے پردگی ہے. بے پردگی حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باعث لعنت بتایا، بے پردگی کو باعث لعنت بتایا کہ جتنی بے پردگی ہوگی اسی قدر لعنت اترے گی، اللہ کی طرف سے لعنت اترے گی اور آدمی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا. لیکن بے پردگی عام ہو رہی ہے. دیکھیے بے پردگی انفرادی، انفرادی کوئی شخص بے پردگی کر لے رہا ہے، اس کو اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ اس نے بے پردگی اختیار کی. اللہ کو جواب دے، توبہ اور استغفار کرے. اور اگر اسٹیج پر بے پردگی ہو اور اگر مجمع عام میں بے پردگی ہو جائے تو پھر یہ ایسا جرم ہوتا ہے کہ ساری قوم اللہ کو جواب دینے والی ہوگی، ساری قوم. حدیث پاک میں آتا ہے، من را منکم منکرن فلیغیر ہو بیدہ، کوئی منکر دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کرو، ہاتھ سے کر سکتے ہو تو ہاتھ سے کرو. فمن لم استطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کرو، زبان سے کہو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. چاہے دیکھنے میں کسی قدر خوشنما معلوم ہو، دیکھنے میں اچھا لگے، چاہے دنیا دار لوگ تعریف کریں، لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں؟ کیا شریعت مطہرہ میں یہ عمل درست ہے؟ ایک مسلمان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے، شریعت مطہرہ میں درست ہے علی الراس والعین، سر آنکھوں پر. اور اگر شریعت مطہرہ میں یہ عمل درست نہیں ہے تو پھر ردی کی ٹوکری میں اس کو ڈال دینا چاہیے اور اس کا کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے. یہ عمل ہر مسلمان کے دل میں ہو. دو باتیں ہیں یاد رکھیے، ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے دل میں گناہوں کی نفرت ہونا. گناہوں کی نفرت ہونا، گناہ ہو جائے اب گناہ ہو چکا ہے اس لیے اب اس سے متعلق کھلی چھوٹ ہو جانا، یہ گناہ سے بھی زیادہ اشد ہے، گناہ سے بھی سخت ترین مصیبت ہے. اگر گناہ ہو جائے، صحیح مسلمان وہی جو تڑپ اٹھے. انفرادی گناہ ہو جائے تو انفرادی طور پر تڑپ اٹھے، اجتماعی گناہ ہو جائے تو اجتماعی طور پر تڑپ اٹھے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی برائی ہو، لوگ اس پر نکیر کر سکتے ہوں، اگر اس کو روک سکتے ہو پھر بھی نہ روکیں. روکنے کے تین درجات ہیں، ایک تو ہاتھ سے روکنا، ایک زبان سے روکنا، اور ایک ہے دل سے روکنا. دل سے روکنا کیا ہے؟ اللہ سے مانگیے، یا اللہ یہ منکر ہے، اس منکر کو ناکام کیجیے. منکر کے پیچھے بڑے سے بڑا عمل بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے. منکر کر کے بڑے سے بڑا عمل بھی کر لیا جائے اور کوئی بھی عمل کر لیا جائے، اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے. جب وہ مقبول نہیں ہے تو اس سے فائدہ کیا ہو جائے گا؟ کون سی بھلائی ہو جائے گی اور کون سی خیر ہو جائے گی؟ یہاں ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ منکر ہونے کے بعد کوئی برائی ہو جائے اس میں کھلی چھوٹ حاصل ہو جانا، میں سمجھتا ہوں یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے. دل سخت ہو جاتے ہیں، کھلی چھوٹ ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ لوگ اچھی مثالوں کو یا تو اپناتے ہی نہیں یا بہت کم اپناتے ہیں. کہیں کوئی اچھی مثال ہو جائے، مثلا کسی نے سادگی سے شادی کی، اس کو کوئی اپناتا نہیں ہے اور یہ کہتے تھے ان کا معاملہ ہے، لیکن جہاں فضول خرچیوں کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور وہاں اسراف ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک عمل ہمارے سامنے ہو گیا، لہذا ہم کو بھی یا تو اسی طرح سے یا اس سے آگے یا کم از کم اس کے قریب قریب تو جانا چاہیے، اس کے قریب قریب تب تک تو جانا چاہیے. بری چیزوں میں تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بہت بدترین مثال ہے. اچھی چیزوں کو اپناتے نہیں, بری چیزوں کو بہت جلدی سے حاصل کرتے ہیں. اللہ سے توبہ کریں. آخری درجے کا ایمان, اللہ کے نبی نے فرمایا دل سے برا سمجھے, یعنی منکر کو منکر سمجھے کہ بے پردگی حرام ہے, اور اس کو ہم اس کو دل سے پسند نہیں کرتے, دل سے نفرت کرتے ہیں. اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ منکر جو ہو اسے قبول نہ کیجئے, چاہے وہ کوئی ہو, کسی بھی طرح کا عمل ہو. یہ ہے منکر کو دل سے برا سمجھنا. تو یہ تقویٰ کی 6 برکتیں ہیں. ہم جس قدر اللہ سے ڈریں گے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اور اخلاص اور تقویٰ, یہ 2 چیزیں جس کے اندر رہیں گی اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے چلے جائیں گے, بڑھاتے چلے جائیں گے. اخلاص میں کمی ہوگی یا تقویٰ میں کمی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بند ہو جائے گی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زوال کی علامت بنا دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تقویٰ کی سبھی برکتیں نصیب فرمائے, تمام منکرات سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. آمین.